حاجات تفوت او بيجو او حاجات تفوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے میں دعا سکھائی جاتی ہے. وضو کی جو سنت دعا ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور قریب آ جاؤ، جگہ کو پر کر لو، میرے نال آ جا. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، کہ ہم تاکہ جب نماز پڑھیں ہم نماز پڑھیں تو آپ کے سامنے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو کر پڑھیں. گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجیے، گناہوں سے ہم کو پاک صاف فرما دیجیے. اللہم اغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو بخش دیجیے. یہ سنت دعا ہے. باقی جو دعائیں لکھی ہیں وہ دعائیں تو ثابت ہیں، وہ دعائیں تو ٹھیک ہیں، لیکن وضو کے وقت میں ایک یہی دعا ثابت ہے. باقی دعائیں جیسے سیدھا آپ دوتے ہیں تو اللہ عماتنی کتابی بھی ابھی نہیں، علماء نے بعض کتابیں دیکھو، ادھر آ کے بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جائے سارا. آپ بھی اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ. تو یہ جو دعا ہے وضو کے وقت میں ثابت ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اور حضرت ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد وقت صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ گناہ کی ایک نحوست ہے. گناہ کی ایک نحوست کیا ہے؟ کہ جیسے ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمت اللہ علیہ، یہ میرے شیخ کے پیر و مرشد مرشد اول، بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ملاقات کے لیے آئے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک بات دریافت فرمائی کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں ہے کہ اللہم اغفر خطایا بما تلجی والبردی، کہ اللہ میرے گناہوں کو، اللہم اغفر خطایا، میری خطاؤں کو دھو دیجیے، بما تلجی والبردی، اولے کے پانی سے اور برف کے پانی سے. اللہم اغفر خطایا بما تلجی والبردی، یہ حدیث پاک کی دعا ہے. تو اولے کے پانی سے دھو دیجیے اور برف کے پانی سے دھو دیجیے. تو اس حدیث شریف کے حضرت معنی سمجھا دیجیے ہم کو. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی معاش علی صاحب کا بھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ سے دریافت کر رہے تھے. جو حضرت پورپوری جونپور میں ہوا کرتے تھے اور ڈاکٹر صاحب جونپور کے رہنے والے ہندوستان میں، تو انہوں نے حضرت خان میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت پورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ جواب آ گیا. پھر فرمایا، پھر تقریر کی، کہ فرمایا کہ جو گناہ انسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک اندھیرا کہ دنیا باوجود اب اتنی وسعت کے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید کے اتنے آفتاب روشن ہیں. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کوئے نا امیدی مرو، تم نا امیدی کے رستوں پر مت جاؤ. امید ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ کی امید کے بے شمار رستے کھلے ہوئے ہیں. اور سوئے تاریکی مرو، اور تاریکی اور اندھیروں کے رستے میں مت جاؤ. خورشید ہاں، اللہ تعالیٰ کی قرب کے بے شمار آفتاب روشن ہیں. لہٰذا گناہ کی جو ایک نحوست ہوتی ہے کہ بندے کو دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، مجھ کو کیا ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے بھی نا امید ہو جاتا ہے. وہ بندہ جو نافرمانی کرتا ہے اور چاہے چھپ کر بھی گناہ کرے اور کوئی اس کو نہ دیکھے، لیکن اس کے اثر یہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، تلخ ہو جائے گی، باوجود ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کے اس کے دل پر جو عذاب ہوگا وہ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک اس کو دور نہ کر سکے گی. پھولوں میں اور گلابوں میں ہوگا لیکن پھول اور گلاب اس کو جو ہے وہ سکون نہیں دے سکیں گے. لہذا ایک گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ اندھیرا، کہ باوجود دنیا اتنی وسعت ہے لیکن چھوٹی معلوم ہوتی ہے کہ صاحب ہم جائیں گے کہاں، سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک آدمی اگر پاکستان سے بغاوت کرے, پاکستانی حکومت سے بغاوت کرے, تو امریکہ, جرمن, جاپان, برطانیہ اس کو جو ہے وہ سیاسی پناہ دے سکتے, سیاسی پناہ کے لیے دے دے, اس کو سیاسی پناہ مل جائے گی. لیکن اللہ کا نافرمان وہ کہاں جائے گا, اللہ کا نافرمان وہ کہاں بھاگے گا, کدھر بھاگ کر جائے گا, کیونکہ پوری زمین اللہ کی ہے, کائنات کا چپا چپا اللہ کا ہے, جہاں جائے گا وہ اللہ کی زمین ہوگی. اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھ کو گناہ کی اجازت دے دیجیے, فرمایا ہاں تم کو گناہ کی اجازت ہے لیکن اللہ کی زمین پر گناہ مت کرنا. سراج تو یہ تو پوری کائنات ایسا نہیں ہو سکتی, کہا جب پوری زمین اللہ کی ہے, سوچو تم اللہ کی پہنچ سے بھاگ نہیں سکتے, جب اللہ تعالیٰ سے تم دور نہیں جا سکتے تو سوچو جہاں جاؤ گے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. گناہ تو کہیں لذت تو لینا چاہتے ہو تو پھر اس کے عذاب سے بھی تو بچنا ہے. جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرو تاکہ تم جو ہے تاکہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. تو گناہ کا ایک اثر کہ اندھیرا معلوم ہوتا ہے, اندھیرا باوجود اپنی وسعت کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمت اور امید کی باتیں ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, وہ بندہ جو ہے بالکل بس ہر ایک سے مایوس تھا. یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتا, مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا, اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو ڈر معلوم ہوتا ہے, اتنی وہ ہے. ایک بات, ایک علامت اندھیرا, اور دوسری علامت کیا ہے کہ گرمی پیدا ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی انسان کسی عورت کو جب دیکھتا ہے, جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو دیکھتا تو آنکھ سے ہے, دیکھتا وہ آنکھ سے ہے لیکن اس کا پورا جسم ایک مصیبت میں اور عذاب میں اور کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے. حالانکہ استعمال صرف آنکھ کرتا ہے, استعمال اس کی صرف آنکھ ہوتی ہے لیکن پورا جسم سب سے لے کر پاؤں تک ایک مصیبت میں اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے, اور گرمی اور نحوست بالکل معلوم ہوتی ہے, عذاب اس کو معلوم ہوتا ہے. کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ جہنم کا, جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے نا, جہنم میں لے جانے والے اعمال. لہذا جب انسان گناہ کرتا ہے تو جہنم کی گرمی دنیا میں اس کو محسوس ہونے لگتی ہے. دیکھو کہتے جب ایک انسان دریا کے رستے پر چلے, اگر دریا 5 میل دور ہے تو ہوا میں دریا کے پانی کی ٹھنڈک ہوگی, ہوا میں دریا کے پانی کی ٹھنڈک ہوگی. اور اگر کئی مچھلیاں ہیں تو مچھلی کئی میل دور ہے مچھلی بیچنے والے, لیکن اس کی جو بو ہے وہ دور دور تک آتی ہے. انسان گزرتا ہے ترنگی سے گزرتا ہے تو چمڑا فیکٹری کے قریب جب دور ہوتی ہے تو اس کو چمڑا فیکٹری کی چمڑے کی بو آتی ہے. جو انسان جو کام کرتا ہے جس جگہ سے گزرتا ہے جس چیز کا وہ اس کی اثر اس کا بو آتا ہے. رستہ بھی دور ہے نا, جہنم تو دور ہے لیکن یہ چونکہ یہ اس رستے پر چل پڑا جو جہنم والا رستہ ہے, لہذا جہنم کی گرمی اور عذاب اس کو یہی محسوس ہونے لگتا ہے. لہذا گناہ سے دو چیزیں پیدا ہوئی, ایک اندھیرا اور ایک گرمی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی, اللہم اغسل خطایایا, یعنی دھو دیجئے میرے گناہوں کو, بنا الثلج والبرد, کہ اولے کے پانی سے اور برف کے پانی سے. اب دیکھو ایک اندھیرا ہی گرمی, اولے کا اولا جو ہوتا ہے اولا وہ روشن چمکدار ہوتا ہے, اولا روشن ہوتا ہے چمکدار ہوتا ہے. زیادہ اولے کے پانی سے کیوں فرمایا کہ اولے کے پانی سے دھو دیجئے, مطلب کیا کہ میرے گناہوں کے اندھیرے کی گناہوں کی وجہ سے اس کی نحوست کی وجہ سے جو اندھیرے ہیں اولے کے پانی سے دھو کر اس اندھیرے کو دور کر دیجیے. اور برف, اور جو برف کا پانی ہے, برف کا پانی چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈک اس کی تاثیر ہے, لہذا برف کے پانی سے دھو کر جو گرمی ہے اس گرمی کو دور کر دیجیے. یہ تحریر مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پورپوری رحمتہ اللہ علیہ کی ہے. یہ جو حدیث شریف کہ اللہم اغسل خطایایا بماء الثلج, کہ اولے کے پانی سے اور برف کے پانی سے دھو دیجیے, کیا مطلب کہ جو گناہ کی دو خاصیت اندھیرا اور گرمی وہ دونوں اس سے دور ہو جائے. پھر آگے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سکھا رہے ہیں, یہ امت کو سکھا رہے ہیں کہ اے میرے امتی تم ایسے مانگو. پھر آگے سکھا رہے ہیں کہ ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, کہ اور میرے دل کو ایسا اجلا کر دیجئے، ایسا صاف کر دیجئے، اور ایسا اس کو میل کچیل دور کر دیجئے کہ کما جس طرح سے یونس کا ثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو دھوتے ہیں اس کا میل کچیل دور کر کے کیسا اجلا اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کہ اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے ایسے ہی دھو دیجئے کہ بالکل مثل سفید کپڑے کے روشن اور اجالا اس کا پیدا ہو جائے، صفائی اس کے اندر آ جائے، کہ سفید کپڑا دھلنے کے بعد کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، لہذا اللہ ہمارے دل کو بھی ایسے ہی کر دیجئے. کیوں؟ تاکہ کیونکہ جب سفید کپڑا ہوتا ہے تو خطاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خطا کرتا بھی ہے لیکن اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. لہذا حضرت کی ایک عجیب دعا، حلیم الرحمان صاحب حضرت کی ایک عجیب دعا ہے، وہ یہ کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرے دل کو سونے کے ترازو تولنے والا دل بنا دے. یہ حضرت کی دعا ہے نا، یہ میرے پیر بھائی ہیں، ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، تو لہذا مضمون کی تائید ہے کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرے دل کو سونے کے ترازو تولنے والا دل بنا دے. کیا مطلب؟ کیونکہ سونے کا ترازو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر مکھی بھی بیٹھے تو وہ کانٹا ادھر ادھر ہلنے لگ جاتا ہے، مکھی تو دور کی بات، اگر ہوا بھی اس ترازو پر اثر انداز ہوتی ہے اور اپنا اثر دکھاتی ہے. لہذا سونا جو ترازو رکھتے ہیں اس کو شیشے کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، وہ سنار ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ جب میں سونا تولتا ہوں، جب پہلے ایسا ترازو نہیں تھا، کہا جب میں سونا تولتا تھا تو سانس روک لیتا تھا، کیونکہ اللہ والے ہیں نا، نیک ہیں، بزرگوں کے صحبت کیا تھا، ورنہ تو دوسرا ہو تو پھوکے بھی مارے، پھوک بھی مار مار کے جو ہے وہ وزن بڑھاتا رہے اور آگے آ جائے دوسروں سے، پھوک مار مار کے وزن بڑھاتا رہے. زیادہ یہ حضرت کی عجیب دعا کہ اللہ میرے دل کو سونے کے ترازو تولنے والا دل بنا دے. کیا مطلب؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اسی دعا سے مختبر ہے، کہ یعنی ہمارا دل کو ایسا پاک صاف اجلا فرما دیجئے کہ سفید کپڑا جیسے، کہ اگر اس پر دھبا بھی لگتا ہے انسان فوراً اس کی فکر کرتا ہے یار اس دھبے کو دور کرو، اور ایسا اجلا ہوتا ہے کہ اچھا معلوم ہوتا ہے. لہذا اگر ایک گناہ کا ایک آشاریہ بھی ہو اور گناہ کا ایک ذرہ بھی اگر ہو آپ کی نافرمانی کا، تو اللہ ہمیں وہ بھی محسوس ہو جائے. ایسا نہیں کہ کیا دعا مانگی کہ اللہ لکڑی تولنے والے ترازو کے والے دل سے میں پناہ چاہتا ہوں، کہ لکڑی تولنے والا ترازو جو ہوتا ہے ایسا دل نہ ہو میرے پاس کہ جو لکڑی تولنے والا. جب حضرت نے یہ دعا مانگی تو میں نے کہا کہ یہ مجھے سونے کا ترازو سمجھ میں نہیں آئے، یہ لکڑی تولنے والا ترازو، دادا جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں ایک لکڑی کا ٹانگ تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم ذرا مجھے تول کر تو دکھاؤ، تو اس نے تولا، گلشیر اس کا نام ہے، گلشیر یعنی پھول اور شیر. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کبھی کسی شیر کو پھول سونگتے ہوئے دیکھا؟ نام ہے نا گلشیر، گل مانے پھول اور شیر تو شیر ہوتا ہے. دادا میں نے پوچھا بھائی کبھی تم نے کسی پھول شیر کو پھول سونگتے ہوئے دیکھا؟ ہنسنے لگا. خیر تو میں نے اس کو کہا یار تم مجھ کو تول کے دکھاؤ، تو جب اس نے تولا اتنی بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی، ترازو کا کانٹا اپنی جگہ سے ہلا نہیں، تو تب وہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے نا. میں نے کہا اللہ اللہ کتنی بڑی بات، کہ یعنی انسان ایسے دل سے پناہ مانگی میرے مرشد نے کہ ہم گناہ کریں اور ہم جو ہے اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کر کے رزاق کو ناراض کر کے پھر رزاق کی نعمتیں استعمال کریں اور ہر سب کے جو ہے پرواہ نہ کریں کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ایسے دل سے پناہ مانگی کہ ایسا دل نہ ہو کہ گناہ کر رہے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے اللہ نہیں ہے، ایسے وہ نہیں ہے، بڑے رحمت الرحم الرحیم ہے اور یہ نافرمانی کر رہا ہے. لہٰذا کیا دعا مانگی؟ کہ ایسا سونے کے ترازو بولنے والا دل ہو کہ اگر ایک آشاریہ بھی اگر وہ آپ سے دور کر دے، اور دور نہ کرے بلکہ ایک آشاریہ بھی ہم کو محسوس ہو جائے کہ پتہ چلے کہ یہ بات اللہ کی نافرمانی کی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز، 0 پوائنٹ نقطۂ آغاز سے ہم کو پتہ چل جائے تاکہ ہم اس سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں بتائیں. یہ جو ہے لکڑی تولنے والا ترازو نہیں کا دل نہیں، بلکہ سونے تراز کے تولنے والا ترازو والا دل ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا ایک آشاریہ بھی محسوس ہو جائے. یہ نہیں کہ دن بھر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، خبر ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے، جانور جیسے کہ کبھی اس کو ٹکر مارتی اس کو ٹکر مارتی اس کو ہوشی کوئی نہیں. نہیں ایسا نہ، بلکہ سونے سے ذرا سی بھی ہو اللہ کی نافرمانی کی تو وہ بھی پتہ چل جائے. پھر آگے کیا دعا مانگی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مختلف تھا کہ جیسے اجلا کپڑا اس پر ایک قطرہ بھی گر جائے روشنائی کا تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یار آپ کے کپڑے خراب ہو گئے. اور ایک گیریج کا لڑکا ہوگا اس کی پتلون دیکھو کہ اس پر اگر پوری بوتل ڈال دو پوری بوتل روشنائی کی سیاہی کی بھی ڈال دو تو بھی نہیں پتا چلے. اور دھوبی بھی اس کو دھوتا نہیں ہے, ڈرائی کلین والا بھی اس کو دھونے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم تمہاری پتلون نہیں دھو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں ہے, دھوبی تو محدود ہے نا, اس کی مشینیں محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی مشینیں ایسی ہیں کہ جو کفر اور شرک جو یا کروڑوں اربوں میں اگر انسان گناہ کرے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کی ایک موج کا ایک قطرہ بھی اللہ کی جو غیر محدود رحمتیں اور غیر محدود مفرتیں اپنے اندر رکھتا ہے وہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کیا مایوسی نہیں ہے, اللہ کیا مایوسی نہیں ہے, یہ تو اس کی مشینیں محدود ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا میرے دوستو مایوسی نہیں ہے. لہذا اگر کتنے ہی گناہ ہو ایک کروڑ گناہ کر لے, لہذا حضرت نے بڑی پیاری مثال سمجھایا کہ کراچی والوں کا پیشاب پخانا سمندر میں جا کر گرتا ہے, ندی نالوں سے ہوتا ہوتا ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ عوام کا, لیکن سمندر میں جب گرتا ہے تو سمندر کی ایک موج آتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک موج کا ہی اثر ہے کہ وہ پیشاب پخانے کا خبر بھی نہیں کہاں گیا. اب وہیں پر کوئی آدمی وضو کرے, امام وضو کرے, مفتی اعظم وضو کرے, اس کا بالکل وضو درست کرے. کیوں تھا؟ بالکل اس کا وضو درست ہے. اب وہ نماز پڑھائے گا وہی وضو کرے گا. کیا مطلب؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو سمندر ایسی مخلوق بنائی. بعض لوگ بولتے ہیں سمندر غیر محدود ہے, سمندر غیر محدود نہیں ہے, یہ محدود ہے. سمندر جو ہے وہ محدود ہے. وجہ کیا؟ کہ دنیا محدود ہے کہ نہیں ہے؟ جب دنیا محدود ہے تو سمندر بھی تو دنیا میں ہی ہے, لہٰذا اسی کے اندر محدود ہے. دنیا کا گولا, دنیا کا گولا 24,000 میل کا گولا ہے اور ایک حصہ خشکی اور دو حصہ پانی ہے. لہذا 6,000 میل پر جو ہے خشکی ہے اور باقی 18,000 میل پر پانی. تو محدود ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو محدود ہے وہ محدود ہے کہ نہیں ہے؟ جو عادت میں آ گیا, جس کی گنتی ہو رہی ہے وہ آ گیا. اس پر ایک بات یاد آئی. ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک مرتبہ دنیا دل میں تشویش آیا تھی نا کہ پتا نہیں کیا بات. تو بادشاہ نے ایک بادشاہ اس کے وزیر کی گفتگو ہو رہی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں. تو وزیر نے کہا نہیں صاحب, جو ایم ایف سی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لے امریکہ جا کر وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے. جوان جو ہے وہ نیا خون ہوتا ہے, گرم گرم خون ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں بھائی, جو بڈھا ہوتا ہے اس نے دھوپ چاؤ دیکھی ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ زمانے کے حالات کو تجربات کو سمجھتا ہے. تو وزیر نے کہا نہیں. کہا اچھا, تو پھر فیصلہ ہوا کہ ایک سونے کا ہاتھی بنایا. تو اب وہ سونے کا ہاتھی کہا کہ دیکھنا, اس نے کہا تین سوال پوچھیں گے. بادشاہ نے کہا یہ بڈھا لے کر جائے گا, اور وزیر نے کہا نہیں, کوئی جوان امریکہ سے جو ہے پی ایچ ڈی اور ایم ایس سی کی ڈگری لایا ہوگا وہ لے کر جائے گا. تو خیر 15 دن کا وقت رکھا, 14 دن گزر گئے, کوئی جب صحیح جوابات نہ دے سکا سوالات کے. 15ویں دن صبح صبح اب بادشاہ اور وزیر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا چھوڑو سونے کا ہاتھی بہت قیمتی, چھوڑے یار ہم کسی کو نہیں دیں گے. اتنے میں جو ہے وہ شور کی آواز آئی باہر سے, تو دیکھا ایک چرواہا پھٹے پرانے کپڑے, اس کے ہاتھ میں لاٹھی اور اس کی بغل میں ایک دمبا, وہ پکڑ کر آ رہا ہے اور دربار اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, میں بادشاہ سے ملوں گا. اب بادشاہ کی بات پہنچ گیا بھاگتا ہوا, تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ دربار نے کہا حضور یہ بغیر اجازت گزار. کہا ایک منٹ, اچھا تم جاؤ ہم بات کرتے. پوچھا بھائی کیا بات ہے بڑے میاں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں رات کو آپ کے ابا جان جو پرانے بادشاہ تھے جن کے بعد بادشاہت آپ کو ملی, کل رات کو وہ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دیکھو جانا دربار میں میرا بیٹا جو ہے اس نے ایک سونے کا ہاتھی بنایا ہے, تو وہ سونے کا ہاتھی اس سے کہہ دینا کہ وہ دے دے, اور دیکھو اگر وہ دے دے تو سمجھ جانا میرا اصلی بیٹا ہے, اگر نہ دے تو پھر دیکھو ان کو اٹھا دو.
اگر نہ دیں تو سمجھ جانا کہ کچھ گڑبڑ ہے. اب بادشاہ پریشان, اس نے جلدی سے اٹھا کر دے دیا. اب وہ چلایا, جیسے ہی ہاتھی لیا سیدھا باہر بھاگا, اپنی بھیڑ اور لاٹھی سنبھال کر. اس کی ایک گھوڑی پرانی تھی, وہ گھوڑی پہ بیٹھا اور بھاگ گیا. وزیر ادھر تل ملانے لگا. اس نے کہا, حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک بیوقوف کی باتوں میں آ گیا. بادشاہ نے کہا, چھوڑو یہ بیوقوف نہیں, بہت عقل مند ہے. انہوں نے کہا, یہ عقل مند نہیں, جب ہمارا فیصلہ ہوا تھا کہ جو آدمی تین سوالوں کے جواب دے گا ہم اسی کو یہ دیں گے, آپ نے کیوں اس کو دے دیا؟ یہ آپ کو بیوقوف بنا کر چلا گیا. اور آپ نے اس کی بادشاہ نے اس نے کہا, حضور آپ مجھے کچھ سپاہی دیجیے اور شاہی گھوڑا دیجیے, میں جو ہے وہ ان کو اس کو جا کر ہاتھی وصول کروں گا. بادشاہ نے کہا, دیکھو رہنے دو, بس جو ہو گیا چھوڑو. اگر تم جاؤ گے ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ تو اپنے کپڑوں میں اور واپس وہ تمہارے بھی کپڑے اتروا دے گا. میں کہا, حضور میں بہت عقل مند ہوں, یہ مجھے جانتا نہیں ہے. اب بادشاہ نے گھر گھوڑا کا انتظام کر دیا. شاہی گھوڑے پر بیٹھا جو سبک رفتار اور باد سبا کی طرح دوڑتا تھا, ہواؤں کے دوش پر مثل ہوا کی رفتار کے. اب بادشاہ نے وزیر نے اس سے جا کر پکڑ لیا. اس نے جا کر کہا, بڈھے تو بڑا ہوشیار ہے, تو نے بادشاہ کو کیسا بیوقوف بنایا, اور ہاتھی لے کے آ گیا تو, بہت چلاک ہے, اب جو ہے وہ ہاتھی واپس کر. میں کہا, میں ہاتھی تو بھائی مجھے بادشاہ نے دیا ہے, میں تو یہ واپس نہیں کروں گا. میں کہا, اچھا تو پھر تین سوال جو تھا ہمارا معاملہ, وہ تین سوال کے جواب دو ورنہ ہاتھی واپس کرو. میں کہا, سوال پوچھنے تو بھائی تو شوق پورا کر لوں جو سوال تجھ کو پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا, ٹھیک ہے. کہا, پہلا سوال بتاؤ کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں, آسمان پر تارے کتنے ہیں؟ یہ تو کوئی سوال ہے. کہا, یہ تو بہت آسان ہے. کہا, وزیر محترم یہ میری بھیڑ پکڑی, بھیڑ پکڑا دی. کہا, پہلے آسمان پر جا کر تارے گنیے, اس کے بعد آ کر اس بھیڑ کے بال گنیے, اگر دونوں میں ایک ذرہ برابر بھی فرق ہونا تو میں بیٹھا ہوں مجھ سے آپ پوچھ لیا. اور یہ کہہ کے وہ چل پڑا. اور وزیر حیران اور سوچنے لگا کہ آسمان پر تارے کون گنے اور پھر زمین پہ آ کر بھیڑ کون گنے. بھیڑ کے بال گننا یہ ایک مصیبت, آسمان پر تارے گننا یہ ایک مصیبت. اب اس نے کہا, چلو بھائی اب یہ تو لاجواب ہو گیا, وہ لاجواب. لاجوابی بھی ایک چیز ہے. ایک دفعہ ہارون رشید سے ایک لوگوں نے شکایت کی کہ صاحب وہ ایسا ایک عامل ہے جو آپ نے مقرر کیا, وہ بہت ظلم کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہ تو بہت ہی نیک اور فرما بردار ہے اور بہت ہی اللہ والا اور بہت ہی اچھا ہے. تو کہا, حضور پھر آپ یوں کیجیے کہ اپنی جگہ خلیفہ اس کو بنا دیجیے تاکہ سب ہم ہی کو یہ نیکیوں کیوں ملے, سب کو ملے. اب بادشاہ کہا, وہ اچھا. اب اس کے بعد وہ چرواہا بھاگ گیا. وزیر کو جب ہوش آیا اس نے کہا, اچھا یہ تو بہت ہی ہوشیار ہے, اب پھر چلاؤ اس کے پیچھے. اس نے کہا کہ آپ مجھے ابھی ایک سوال ہوا ہے, دو سوال کی جواب باقی ہے. تو اس نے کہا, بیٹا یہ بھی شوق پورا کر لیجیے آپ. اب وزیر نے دوسرا سوال پوچھ کے, بتاؤ دنیا کا وقت کدھر ہے؟ وقت دنیا سینٹر پوائنٹ اور درمیان. اس نے کہا, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے, مجھے معلوم تھا کہ کوئی ایسا بیوقوف آدمی کوئی سوال کرے گا, اس لیے میں لاٹھی اپنے ساتھ رکھتا ہوں. تو ہم نے لاٹھی زمین پر زور سے گاڑی اور کہا, حضور یہ دنیا کا وقت ہے, اب آپ یہاں سے شمال, یہاں سے مشرق, یہاں سے مغرب اور یہاں سے جنوب ناپ لیجیے, ایک سوت کا بھی فرق نہیں نکلے گا. آپ ناپ لیجیے پھر اس کو دیکھ لیجیے, اگر ایک سوت کا بھی فرق ہو تو میں بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے ہاتھی لے لیجیے گا. اب پریشان پھر وزیر, اور کیا کہ بھاگ وزیر پھر اور پریشان کہ یہ تو ناپنا مشکل, انچ انچ کی نپائی, سوت برابر بھی فرق ہے, شمال جنوب مغرب مشرق کیسے ناپے. خیر اس کے بعد وہ پھر چلا گیا. اس کے بعد اس نے وزیر نے کہا کہ ایک سوال ابھی بھی, لیکن میرے دوستوں تکبر کو مرض ہے کہ انسان جو ہے کہ انسان اپنی بات کو ٹیڑھا نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی سمجھائے بھی, کوئی نیک اللہ والا کوئی عالم بھی کوئی بات سمجھائے, مانتا نہیں, کہتا نہیں بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ایسا ہے, حق کو چھپاتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, لیکن جو تکبر کا مرض ہے یہ اس کو چین سے نہیں بیٹھے تھے. بس وہی اس وزیر میں تھی بات. اب وہ پیچھے پیچھے بھاگا. اس نے کہا کہ ایک سوال کا جواب اور باقی. اس نے کہا, بھائی وہ بھی پوچھ لیں. کہا, اچھا بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اب چرواہا ایک دم خاموش پریشان. اس نے کہا, وزیر نے کہا, ہاں جواب دو نا. کہا, حضور بات یہ ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے, اس کا جواب بھی بڑے اہم طریقے سے دینا پڑے گا. اس نے پوچھا, وہ کیسے؟ کہا کہ میرے کپڑے دیکھیے پھٹے پرانے ہیں, میری گھوڑی دیکھیے آپ کیسی وہ ہے, آپ مجھے اپنے کپڑے عنایت فرما دیجیے, میرے کپڑے آپ پہن لیجیے اور اپنی گھوڑی مجھ کو دے دیجیے, میں ذرا شاہی سوا کر پھر میں اس کا جواب دوں گا. مزے نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹی، یہ تو بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے بھائی. اب اس نے کپڑے تبدیل کیے، اپنا گھوڑا دیا اور اس کے بعد وزیر کپڑے پہنے اور گھوڑی پر بیٹھا. اب وہ بھاگنے لگا تو وزیر نے پوچھا جواب تو دے دو. اس نے کہا ارے بے وقوف، تیری سمجھ میں اب بھی نہیں آیا کہ اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہاں اللہ میاں ایک فقیر کو وزیر کا لباس پہنا رہے ہیں اور ایک وزیر کو فقیر کا لباس پہنا رہے ہیں. یہ ہے میرے. اب جب بادشاہ کے پاس واپس آیا اور وہ تو بھاگ گیا شاہی گھوڑے پر سوار، وہ پہنچ پکڑ ہی نہ سکا. اب جب وزیر واپس آیا تو بادشاہ ہنسنے لگا. اس نے کہا یہ بڈھا ہوشیار ہے. لہٰذا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اپنے بڑوں کا اکرام کرو، اپنے بڑوں کا اکرام کرو. کیوں؟ جو بڑوں کا اکرام کرے گا تو اس کے چھوٹے اس کا اکرام کریں گے، جو اپنے بڑوں کا اکرام کرے گا اس کے چھوٹے اس کا اکرام کریں گے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اس حدیث شریف میں دعا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے کہ اس آدمی کو، جو آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی طویل ہو، وہ اپنے بڑوں کا اکرام کرے. کیونکہ جب اپنے بڑوں کا اکرام کرے گا تو حدیث شریف میں اس کے چھوٹے اس کا اکرام کریں گے. اب جب یہ اس کی عمر بڑی ہوگی تبھی تو یہ بڑا بنے گا. لہٰذا اس کے اندر بڑوں کا اکرام کرنے والے کی زندگی بھی بڑی ہوتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے نا میں زیادہ زندگی، لیکن زندگی مانگے اللہ کی فرما برداری کے لیے، اس چیزیں کھانے پینے کے لیے نہ مانگے. کھانا پینا تو مل ہی جائے گا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ خالق حیات کو مانگے، اپنی حیات برائے خالق حیات مانگے، کہ اپنی زندگی برائے خالق زندگی مانگے. لہٰذا میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ سمندر کی ایک موج میں، موج کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ ڈیڑھ کا دو کروڑ عوام کے پیشاب پخانے کو ایک موج آتی ہے اور وہ اس کو کہاں گیا خبر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود رحمت، غیر محدود مسرت کی والی صفت کی حامل ہے. لہٰذا سمندر کی ایک موج میں اثر ہے. تو میرے دوستوں اللہ کی رحمت کی ایک دریا کا، موت کا ایک قطرہ بھی ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم، آدم کا بیٹا یعنی ہر انسان، یہ بہت خطا کار ہے، بہت خطا کرنے والا ہے، کثیر الخطا ہے. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو انسان سے، مسلمان سے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کہ انسان ہے، کمزوری ہے، کبھی مغلوب ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ ایک تعجب کی بات ہے، وہ تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے. یہ بہت تعجب کی بات ہے. یہ بندہ جو ہے گناہ کے بعد اللہ کی نافرمانی میں جینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینا، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ وہ اتنے دن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بیٹھے، اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے. لہٰذا فرمائے کیا کہ گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے معافی نہ مانگنا یہ بہت تعجب کی بات ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ کلو بنی آدم خطا ہوں، کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے. لیکن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار ہے وہ شخص جو بہت توبہ کرتا رہتا ہے. کثیر الخطا پر کثیر التوبہ رہے، یعنی جب بہت خطا ہو تو بہت توبہ کرے اللہ سے. تو جو کثیر الخطا ہے توبہ کی برکت سے کثیر العطا ہو جائے گا، کثیر الخطا توبہ کی برکت سے کثیر العطا ہو جائے گا، کثیر الخطا توبہ کی برکت سے کثیر العطا ہو جائے گا. یعنی خطا، یہی خطا ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ خیر الخطائین، اور خطا کاروں میں جو بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو بہت توبہ کرتا رہتا ہے. لہذا پتا چلا کہ توبہ ایسی کیمیکل ہے، توبہ ایسا مرہم ہے کہ انسان گناہوں پر لگا دے تو وہ صاحب خطا کو صاحب عطا بنا دے، یعنی اللہ کی فضل اور مہربانی اس پر ہوتی ہے. یہ ایسا کیمیکل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک کیمیکل عطا فرمایا، ایک دوا. وہ کیا؟ کہ تم توبہ کرتے رہو. لہذا جب تک تم توبہ کرتے رہو گے ہم تم کو اپنا محبوب رکھیں گے، رکھتے ہیں اور آئندہ بھی رکھیں گے. ان اللہ یحب التوابین، یہی تو فرمایا کہ توبہ کی برکت سے فتح کار بھی وہ صاحب عطا کیسے بنتا ہے؟ صاحب عطا کیا؟ اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کیا کہنا، کیا کرامت ہے. لیکن اگر توبہ، لیکن اگر کوئی کمپنی کہہ دے، کوئی کمپنی کہہ دے کہ ہماری کمپنی، دیکھو اگر کمر میں درد نہ ہو تو ٹیک نہ لگاؤ، باقی کمر میں درد ہے تو دوسری بات ہے. کمر مضبوط رکھو. جوانی کا زمانہ ہے یار, ایسی کیا چیک لگانا. تو اگر کوئی کمپنی بہت مشہور کمپنی کہ جس کی ہر پروڈکٹ اور جس کی ہر مصنوع ہر شے جو بناتی ہے بہت عمدہ کوالٹی کی بناتی ہے, بہت عمدہ معیار ہوتا ہے اس کا, اگر وہ ایک کریم بنائے ایک مرہم بنائے اور کہہ دے کہ جو جگہ جل جائے یا جو جگہ کٹ جائے تو جلنے اور کٹنے والی جگہ پر آپ یہ مرہم اور کریم لگا دیجئے, تو کیسا ہی خطرناک جلا ہوا یا کٹا ہوا ہو وہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا صاحب؟ اور ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے کہ اچھی کمپنی مشہور ہے, لیکن اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی آدمی اپنی انگلی کا بھی جلا کر ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ چیک تو کریں, پتہ نہیں کمپنی نے ہو سکتا ہے اس دفعہ دھوکہ دے دیا ہو, یا کریم لے کر آیا اور اپنی بیوی کو لا کر دی کہ بیگم ذرا انگلی تو جلانا, کہ میں ہی مفتی آئی ہوں کیا, تو اپنی انگلی ڈال, ہم کو کیوں بولتے, اپنی انگلی ڈال. تو کیا کہ انسان اس مرہم کو آزمانے کے لیے کبھی اپنی انگلی کو جلا کر یا کاٹ کر جو ہے چیک نہیں کرتا, بلکہ یہ کس وقت کے لیے, ایمرجنسی کے لیے, کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو جائے تب وہ کریم کو استعمال کرتا ہے. تو میرے دوستوں توبہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ توبہ کو آزمائے نہیں, یہ توبہ آزمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایمرجنسی کے لیے, یہ جب انسان سے بشری کمزوری کی وجہ سے کہ اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے, ہمت لگا رہا ہے کہ میں نافرمانی اور گناہ نہیں کروں گا, پھر اس کے باوجود اس کے بعد اپنے نفس سے مغلوب ہو کر کمزور پڑ کر اس نے خطا کر لی گناہ کیا, اس کے بعد توبہ کا دروازے توبہ کا مرہم اور توبہ کا کریم لگا دے, تو وہ جو سائڈ خطا ہے اس توبہ کے کیمیکل اور کریم اور مرہم کی وجہ سے سائڈ خطا ہو جائے گا. یہ ہے اس کا اثر. یہ ہے توبہ کا, توبہ کے کیمیکل کی یہ کرامت ہے. لہذا دیکھیے میرے مرشد نے سنایا کہ جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر سے شراب بہت پیتے تھے, لیکن ایک مشاعرے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, خواجہ عزیز حسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ ڈپٹی کلیکٹر ہیں لیکن سر پہ پگڑی اور ایک مٹھی داڑھی اور لمبا کرتا کرتا شلوار اور شلوار ٹکڑوں سے اوپر, یعنی ڈیزائن پورا اللہ والوں جیسا ایک ڈپٹی کلیکٹر. کہ خواجہ صاحب جب کانپور کی سڑکوں پر چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مسجد کا ملا کدھر جا رہا ہے, مؤذن صاحب کہاں اذان دینے جا رہے ہیں, وہ اپنے عدالت جاتے تھے لیکن لوگ کہتے تھے کہ یہ مسجد کا ملا اذان دینے کہاں جا رہا ہے مؤذن صاحب. ایک مشاعرے میں آئے ڈاکٹر صاحب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور وہیں پر جگر مراد آبادی بھی تھا, تو جگر مراد آبادی شراب بہت پیتے تھے, یعنی جن لوگوں نے ان کو دیکھا انہوں نے خود بتایا کہ ان کو دو ہاتھوں سے بغل میں دونوں آدمی پکڑ کر لے کر آتے تھے غزل پڑھنے کے لیے نشے کی حالت میں, ایسا نشہ ہوتا تھا, خود کہا. لیکن کچھ خوف بھی تھا, دادا خود شیر کہا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا ڈر کا کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. لہذا یہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے ندامت کہ ہائے یہ ہائے ہے نا, وہ یہی چیز میرے دوستوں کام بناتی ہے. اب کیسے کام بنا ہے دیکھو, خواجہ صاحب نے پوچھا, خواجہ صاحب سے پوچھا کہ جگر مراد آبادی نے کہ حضرت آپ کا یہ کیا حال ہوا, علی گڑھ کے آپ پڑے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر انگریز کا ملازم اور لمبا کرتا گول ٹوپی اور ایک مٹھی داڑھی شلوار ٹکڑوں سے اوپر ہاتھ میں تسبیح, یہ آپ پر یہ کیا ہے, یہ کس نے جادو کر دیا. ہما مستی ہو مد ہوشی نہ حد بادہ بوت, شاعر کہتے ہیں ایک بزرگ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مستی اور یہ ہماری مد ہوشی یہ نیم بے ہوشی کہ ہم غیر اللہ کو نہیں دیکھتے, یہ کیا ہے, یہ شراب کے نشے کی وجہ سے نہیں ہے. نہ حد بادہ بوت, بادہ مانے شراب, بلکہ کیا بڑا حریفہ آتے کر آ نرگس دے مستانہ کر, بلکہ یہ جو حریفوں پہ یعنی جو ہم نے سنت کے مطابق جو تم ہم کو سب سے پاؤں تک دیکھ رہے ہو یہ ان آنکھوں کا کمال ہے کہ جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو روئی ہیں اور جن کا دل اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور نور سے بھرا ہوا ہے, یہ ان آنکھوں کا رابطہ اس دل سے ہے, لہٰذا انہیں ان آنکھوں سے پیے اس کا ایسا ہے. تو پوچھا کہ کہاں؟ کہاں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں, وہاں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہماری ہمتوں کے اندر ہمت آ گئی, لہٰذا آج ڈپٹی کلیکٹر ہوتے ہوئے بھی میں یہی لباس پہنتا ہوں. اور یہاں تو کسی کو اگر اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ بھی بنا دو تو وہ تو شلوار سے باہر نکل جاتا ہے, شام کو چڈی پہن کے گھومنے لگتا ہے. ذرا اس کو ہو جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پجامے میں ٹھہرنے میں اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے, لہٰذا شام کو چڈی پہن کے گھومتا ہے. پوچھو کیوں؟ کہا اصل میں ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے, دن بھر پتلون پہنی نہ کسی بھی تو اب کچھ ہوا لگانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے پوچھا کیا مجھ جیسا آدمی وہاں جا سکتا ہے, میں شرابی گنہ گار اور داڑھی نہیں ہے, کہاں سے کیوں نہیں جا سکتے؟ دروازے کھلے ہیں, اللہ والوں کا دل بہت وسیع ہوتا ہے, بہت طرف ان کا بہت اعلیٰ ہوتا ہے. کہا کہ اچھا, تو کہا لیکن مجھ کو ایک عادت ہے کہ میں شراب پیتا ہوں, کیا مجھے شراب پینے کی اجازت ہوگی؟ شراب تو پیوں گا میں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں بات پوچھ کے بتاؤں گا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا حضرت آل انڈیا شاید جگر مراد آبادی آنا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے, دعا لینے کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں شراب پیوں گا, کیا مجھ کو شراب پینے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ تو کیا ان کو اجازت ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ نے کیا جواب دیا؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضرت میں نے ان سے کہا کہ بھائی شراب پینے کی تو اجازت تم کو نہیں ہوگی, کہ تم جاؤ وہیں توبہ کرنے کے لیے اور وہیں شراب پیو. حساب ایک منٹ توبہ کرتا ہوں, ذرا ایک اور چڑھا لی, ایک منہ لگتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم, چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. خواجہ صاحب نے یہ عرض کیا, حضرت نے فرمایا کہ نہیں, جا کر آپ ان سے کہہ دینا کہ خانقاہ جو ہے یہ قومی امانت ہے, یہاں تو اجازت نہیں ہوگی. ہاں ایک جگر اگر توبہ کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ایک مسلمان ہے, میں ان کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا, پھر وہاں پر ان کو اجازت ہوگی. پھر فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کو مہمان بنا سکتے ہیں تو وہاں اشرف علی جو ہے ایک مسلمان جو توبہ کے ارادے سے آ رہے ہیں اس کو اپنے گھر میں کیوں نہیں مہمان ٹھہرا سکتا, چاہے وہ شراب پیتا. بس حضرت نے سنا, حضرت کی یہ بات جب جگر نے سنی عجیب حال تاری ہو گیا, حضرت آئے کئی دن ٹھہرے, حضرت سے عرض کیا کہ میرے لیے چار دعائیں فرما دیجیے. نمبر ایک شراب چھوڑ دو, نمبر دو ایک مٹھی داڑھی رکھ دو, کیونکہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. داڑھی کا منڈانا یعنی شیو کرنا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ دونوں حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لہذا ایک مٹھی داڑھی رکھو. اس کے بعد تیسری دعا یہ کہ حج کراؤں. اس زمانے میں حج اتنا آسان تھوڑی تھا, آج کل تو ہے چار گھنٹے میں مدد سے پہنچ گئے, اور اگر دو گھنٹے وہاں دیر لگ جائے تو پھر اور زیادہ شور مچاتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, آگے بہت باتیں بنانا شروع کر دیتے. اگر پہلے زمانے میں مہینہ مہینہ لگتا تھا حج کے لیے, اور بعد میں تو ایسا عالم ہوتا تھا کہ طوفان آیا یا تو جہاز کہیں کا کہیں چلا گیا, مہینے کے دو دو چار چار مہینے لگ جاتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ چل رہے ہیں خوشی کے مارے کہ ارے ساحل نظر آ رہے ہیں سب خوش ہیں, پتا چلا بمبئی سے چلے بمبئی واپس آ گئے, ایسا بھی ہوتا تھا کہ جتنے دن کھوتی اتنے آن کھلوتی. یہ مسئلہ مشہور ہے, یعنی مطلب جہاں سے چلے وہیں آ گئے, خوش ہو رہے ہیں کہ ہم منزل پر پہنچے, پتا چلا جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے, ایسا بھی ہوتا ہے ویسا. لیکن آج کل چار گھنٹے میں جاتا ہے آرام سے انسان, کتنا آسان. خیر چوتھی دعا یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے, یہ چار دعا کی. لہٰذا جب آئے تھانہ بھون سے حضرت نے دعا فرمائی اور ایک اللہ والا کی دعا, اللہ اللہ, میرے مرشد نے فرمایا جب ایک اللہ والا دعا کرتا ہے تو وہ دعا کے ساتھ اپنا دل بھی رکھ دیتا ہے, اس کی دعا صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا دل بھی اس کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا جس درد سے وہ دعا کرتا ہے وہ اللہ والا, وہ عام انسان اس کو کیا سمجھے گا, درد سے دعا کرتا ہے, لہٰذا اس کی دعا میں درد ہوتا ہے. لہٰذا حضرت سے دعا فرما دی, ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے حضور میں اور دعا مانگی, نتیجہ کیا ہوا؟ واپس آئے, شراب اعلان کر دیا, اب شراب جگر شراب نہیں پیے گا. ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا, کہا جگر صاحب آپ آل انڈیا شاید قومی امانت ہے, تھوڑی تھوڑی پینیا کیجیے. میرے مرشد نے فرمایا جگر کا ایک اللہ والے کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ پوچھا کہ اگر جگر شراب پیتا رہے گا تو کب تک جیتا رہے گا, اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. تو ڈاکٹروں نے کہا 8-10 سال اور جی جائیں گے, 8-10 سال اور جی جائیں گے, زندگی اور مل جائے گی 8-10 سال. لیکن کیا فرمایا, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, غلط ملنے کی وہ خود آپ ہی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل مہربانی کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو کیسا مضبوط فرما دیتے ہیں. دادا کیا فرمایا جگر صاحب نے, کیا کہا کہ اگر شراب پینے سے 8-10 سال جیتا ہوں اور شراب چھوڑ دینے سے اگر جگر کو ابھی موت آتی ہے تو اللہ کی فرما برداری کی موت میں اس کو جو ہے لبیک کہتا ہوں, بجائے اس کے اللہ کی نافرمانی نے میں 8-10 سال اور زندگی گزاروں. دادا شراب چھوڑ دی, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. کیا ہوا, زندہ رہے, 8-10 سال اور زندگی گزاری بغیر شراب. یہ ہے میرے دوستو اصل چیز, کیا ہمت کی ضرورت ہے, نفس سے نہ ڈرے, زمانے سے نہ ڈرے. یہ زمانہ کچھ کر نہیں سکتا, یہ بہت مجبور ہے زمانہ. جو اپنی خوشی غمی کا خود مالک نہیں ہے وہ ہماری خوشی غمی کیسے دے سکتا ہے ہم کو. جو اپنی زندگی کا خود مالک نہیں ہے, جس کی زندگی خود اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم کو ہماری زندگی اس کے اختیار میں کیسے ہو سکتی ہے. جس کی روٹی خود اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم کو کیا روٹی کھلا سکتا ہے, یا ہمارا ہتا پانی کیسے بند کرتا ہے کر سکتا ہے. ارے تمہارا ہتا پانی بند کر دیں گے, کہتے ہو جس کا ہتا پانی خود اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ ہمارا ہتا پانی کیسے بند کر سکتا ہے. اس کے بعد حج کے لیے چلے گئے, حج کی مصروفیت جب واپس آئے, اللہ نے حج کی توفیق دی, حج میں واپس آئے تو پھر بمبئی میں آ کر آئینہ دیکھا, آئینہ, اور آئینے میں یہ شعر پڑھا کہ چلو دیکھائے تماشا جگر کا, چلو دیکھائے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. تو کہا یعنی مراد کا داڑھی کاٹنا کفر نہیں ہے, لیکن اب یہاں سے یہ کافر اور مسلمان سمجھنے کے لیے پٹھانوں کیا جانا پڑے گا یہاں پر. وہ کہتے اب دیکھیے, اب کسی مولوی کی تقریر اگر پٹھان کو پسند آ جائے تو کیا بولتے ہیں, کہتا ہے دا کافر ملا دے. کیوں صاحب جگہ آئے نا, اب مسئلہ حل ہو گیا. کیا وہ مولوی ہو کافر, اللہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مولوی بھی کافر بھی ہو. تو کیا مطلب یہ کہ دا کافر ملا دے کہ کیا مطلب ہے, دا زبردست ملا دے. وہ کہتے ہیں دا ٹیٹ ملا دے, ٹیٹ. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا, اب حل ہو گیا نا. تو یہ مطلب جگر صاحب کافر نہیں, داڑھی کاٹنا کفر نہیں ہے, یا جو ہے گناہ کر, یا اچھی تقریر کرنا ہے کفر تھوڑی ہے. وہ تو اس کو پسند ہے, خوشی کے مارے وہ کہتا ہے کہ دا کافر ملا دے. تو یہی مانے کیا کہ یعنی جو میں اب اصلی محبوب بن گیا, وہ اللہ کی فرما برداری میں آ کر وہ اپنا اصلی محبوب, اور اب وہ ہو گیا یعنی وہ محبوب جو کافر ادا دکھاتا ہے کہ جس کی ادا سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ برا ہے, سمجھ رہے بھائی. اور دو تین باتیں قبول ہو گئی نا, دعائیں, تین دعائیں, ایک دعا شراب چھوڑ دی, دوسری دعا ایک مٹھی داڑھی رکھ لی, اور تیسری دعا حج بھی ہو گئی. اللہ اکبر. تب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے تین نعمتیں, تین دعائیں قبول کر لی تو پھر چوتھی دعا کر رہی. لہٰذا ہمارے حضرت جب بھی ہم نے اللہ والوں سے سنا کہ جب بھی وہ نام لیتے تو کہتے جگر مذاق آدی رحمت اللہ نے, یہ عالم. اور پھر اللہ کی محبت, اللہ کی محبت ان کے نام سے سکھائی جا رہی ہوتا ہے. تو یہ ہے میرے دوست, توبہ یہ چیز ہے میرے دوستو, اتنا بڑا اثر ہے توبہ کے اندر کہ وہ بندہ جو صاحب خطا تھا توبہ کی برکت سے صاحب عطا ہو گیا. لیکن اس میں ایک بات ایک ہے, وہ یہ کہ اللہ والوں کیا توبہ کرے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپریس توبہ ہو جائے گی اس کی, اور تیزی پیدا ہو جائے گی, ڈبل اس کا اثر ہوگا. کیونکہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکب, کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے, تا فلک تا عذاب بیک لہذا کے پس, کہ یہ بندے کو ایک لمحے میں ذلت کی گناہ کی طرح سے جو انسان ذلت اور رسوائیوں کے کھڈے میں گرتا ہے وہاں کی پتی سے اٹھا کر عزت اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بلندیوں پر لے جاتی. لیکن اب توبہ کی چار شرطیں ہیں, وہ سن لیجیے, پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نکاح ہوگا. اب توبہ کی چار شرطیں سن لیجیے تاکہ پتہ چلے کہ توبہ نام کس چیز کا ہے. جو توبہ شرعی توبہ, شرعی توبہ ہو, ورنہ توبہ توبہ تو کرتے بہت ہیں, توبہ 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 دیکھے بھی جا رہے ہیں, بلکہ مولویوں کو بھی دکھاتے ہیں. بس صاحب دیکھیے تو کیسے بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں, توبہ توبہ کیا زمانہ آئے گا, دے کے بھی جا رہے ہیں توبہ توبہ بھی دے رہا ہوں. ایسی توبہ کو خود توبہ کی ضرورت ہے. خود بھی دیکھ رہے ظالم اور مولویوں کو بھی کہہ رہے کہ تم بھی دیکھو پھر بتائیے وہ دیکھے گا تو اس کی تقریر میں اثر رہے گا. لہٰذا توبہ یہ معنی نہیں ہے. ایسی توبہ تو خود محتاج توبہ ہے. ایسی توبہ یہ تو خود محتاج توبہ ہے. اس کو خود توبہ کی ضرورت ہے. لہٰذا پہلی شرط نمبر ایک ایک لا عن المعصیہ گناہ سے الگ ہو جائے. ایک لا عن المعصیہ گناہ سے الگ ہو جائے. یہ پہلی شرط ہے توبہ کی. کہ یہ نہیں جو عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں ارے کیسے ننگے پروگرام آتے ہیں توبہ توبہ توبہ. لیکن ٹی وی نکالنا نہیں ہے. رہی بات خبرنامہ حساب ہم اصل میں خبرنامہ سنتے ہیں تو خبرنامہ سنانے کے لیے کیا بیوی کافی نہیں ہے؟ خبرنامہ سنانے کے لیے بیوی کافی ہے بھائی. وہ بی بی سی چھوڑے وہ بی بی سی بھی سنے وہ بھی اپنی صحیح خبریں دے دے گا. لہٰذا ٹی وی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے نہیں ہم نے کوئی بات نہیں ہم نے سب خبرنامہ سب خبرنامے کے لیے رکھا ہے. تو کیا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا جائز ہے اور عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے؟ تو سوچے وہ عورت سنا رہی ہوگی بیوٹی پارلر سے تیار ہونے والی اب وہ خبریں اور الفاظ بھی چبا چبا کے بولتی ہیں تو پھر تو بڑے بڑے لوگ حاجی صاحب بھی تسبیح پڑھنا بھول جاتے ہیں جب خبریں سناتی ہیں تو حاجی صاحب پہلے تو تسبیح پڑھ اچھا عجیب ہے حاجی صاحب بھی تسبیح پڑھتے پڑھتے خبریں دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ حسینہ آتی ہے خبرنامہ سنانے والی پھر وہ تسبیح کے دانے بھی گرانا بھول جاتے ہیں. ایسا ظلم ہے. لہذا جب مرد نہیں دیکھ اور حجین بھی دیکھتی ہیں اور حجین صاحبہ کو تو کشتی دیکھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کیا کہنا. یہ کشتی تو مجھے اتنی اچھی لگتی کہ میں کیا بتاؤں. جب وہ اٹھا کر پٹکتا ہے وہ ہو اتنا مزہ آتا ہے اور تسبیح بھی چل رہی ہے. دوپٹہ جو ہے وہ سرکتا نہیں ہے سکتے لیکن ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے. لہٰذا کیا کرامت ہے سنیے. ابھی یہ چند اسی ہفتے کا رواں ہفتے کا واقعہ اخباروں میں اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا. اور وہ کیا خبر تھی کہ ایک شخص نے ایک لڑکے نے موبائل مانگا اس کو موبائل نہ دیا تو اس نے اپنی سگی بھانجی کو اغوا کرا لیا اور پیسہ مانگا 15 لاکھ روپیہ مانگا. اخبار کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ خبر میں پڑھا ہے کہ نہیں اکثر لوگوں نے؟ آپ نے یہ خبر پڑھی؟ بس مانگا اس کے بعد وہ لڑکی بچی 2 سال کی بچی اب اس کو اور صرف کیا موبائل. یہ ترکیبیں کہاں سے سیکھی اور اغوا کیا پھر وہ مر گئی بچی. اب یہ ترکیبیں کہاں سے سیکھی؟ یہ سب کرامتیں اور فیوز و برکات یہ سب بیوی کی برکات یہ سب اسی کی کرامت ہے. یہ اسی کی یہی استاد ہے. یہ ٹی وی جو ہے ایسی بدماشی یہ ٹی وی سکھاتا ہے. لہذا کتنے لوگوں نے بتایا کہ صاحب اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا دکاندار کہتے ہیں عورتیں دکان میں آتی ہیں اتنی اچھی کہ ایسے اعلیٰ خاندان اور اچھی خاندان کی معلوم ہوتی ہے لیکن جب دکان میں آتی چوریاں کرتی ہیں. یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ سب ٹی وی کی کرامت ہے. یہ سب استاد ہی وہی سکھاتا ہے. فلمیں ہوتی ہیں ڈرامے ہوتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو اور پھر ہیرو اب یہ نکلتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ کو سنا ہے کہتے ایک دفعہ جو ہے میں گھر سے میں ایک دوست تھا میرے ساتھ تھا میں گھر سے نکلا تو راستے میں نماز پڑھنے لے کے آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا ایک گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے تو اس میں ڈرائیور تھا اور ایک حسینہ بیٹھی ہوئی تھی اس میں تو کہتے کہ میں نے کہا کہ اس کو کہا چل یار ٹائر بدلے اس کی گاڑی کا. وہ فلمی سین ہو رہا ہے اب یہ دیکھیے فلمی سین ہو رہا ہے. اب وہ جو اس نے کہا یار چل اس کا ٹائر بدلے تو اب وہ آئے کہا کہ وہی اپنا فلمی انداز میں کہ جی جناب میں آپ کی خدمت کر دوں. تو میں کہا جی ضرور کیجیے کیسے بدھو کہاں ملیں گے مجھ میں کیسے مجھ میں بدھو کہاں ملیں گے کہا یہ ضرور آپ کیجیے مجھ سے تو بدھو نہیں ملتے نا جیسے بازے سگریٹ پیتے ہیں تو وہ سگریٹ پیتے ہیں اور ایسے یوں ٹیڑھے ہو کے راجی بھاگ ٹیڑھا کرتے ہیں اور سمجھتے کیا ہے چونکہ ٹی وی اس میں دیکھتے ہیں کہ ہیرو سگریٹ پیتا ہے تو ان کو چاہیے ذرا ہیرو ہم بھی کچھ دکھاتے ہیں سوراخ گھوٹ کے پل کے نیچے بھی ذرا ہیرو جا کر دیکھ لیں وہاں ایسے ہیرو بہت ملیں گے. سوراخ گھوٹ کے پل کے نیچے وہاں بھی ہیرو بہت بیٹھے ہوتے ہیں جو ہر وقت سگریٹ سے سگریٹ جلا رہے ہوتے ہیں ذرا ان ہیرو کو بھی دیکھ لیں ہیروئن کے چکر میں کیا حال ہو جاتا ہے ایسے ہیرو کا. ذرا دونوں تصویر کے دونوں روپ دیکھے وہ ان کا کیا وہ تو سگریٹ بکوانے کے لیے ایسا اسٹائل مارتے ذرا یہ ہیرو بھی جا کر دیکھ لے جو جن کو ہیروئن سی کہا جاتا ہے ذرا ان ہیرو کو بھی دیکھ لے یہ بھی ہیرو ہے سگریٹ پینے والے. تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بڑی خوشی سے ٹائر بدلا کے کام اب گھر میں کچھ تاریخی کلمات ہوں گے اور وہ پھر بھی جیسا ڈرامہ چل رہا ہے ڈرامہ. کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے اب وہ ٹائر نکالا دوسرا ٹائر لگا رہے تھے تو اب وہ لڑکی کھڑی بھی تھی. اب نماز وماز سب بھائی یہ ہے آپ جان دو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن میرے دوستو غیرونا ایسی چیز ہے کہ اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیتی. اور اس لڑکے نے مجھ کو خود سنایا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں راوی کوئی درمیان میں نہیں ہے, جس پہ آپ بیتی سنائے اس نے مجھ کو کہا. اس کے بعد جب دوسرے ٹائر کا ایک نٹ لگایا تو وہ لڑکی آئی قریب کھڑی تھی, اس نے کہا تھینک یو برادر, میرے بھائی بہت بہت شکریہ, میرے بھائی بہت بہت شکریہ. اس نے کہا تھا میرے ہاتھ میں پانا تھا منٹ پائے گا اٹھا کے لانت بھیجو, جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی تھی آخر میں بھائی سننے کو ملا. لانت بھیجو جب ماموں ہی بننا ہے تو کیا چھوڑو, کیا ضرورت ہے, اپنی بہن کے بچوں کے ماموں اچھے ہیں. کہا چلو یار مسجد چلو, یہاں تو اس سے اچھا نماز ہی پڑھو. تو یہ ہے میرے دوست انجام کہ کن کن چیزوں پر دیکھ کر مر رہے ہیں اور آخر میں سننے کو کیا ملا بھیا اور برادر. یہ ہے ذرا سر دیکھے تو اپنے ایمان کو کہاں پر برباد کر رہا ہے تھوڑی سی اس کی بات. دادا میرے دوستوں گناہ سے علیحدہ ہو جائے نمبر ایک شخص, ایسا نہیں کہ داڑھی مونڈ رہا ہے یا داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے اور توبہ کر رہا ہے, نہیں میرے دوست ہمت کرے. اور داڑھی ایسی عجیب چیز ہے کہ داڑھی رکھنے کے لیے کوئی بیج ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کھدائی کی ضرورت نہیں ہے, بالو مٹی بھی نہیں چاہیے اس کے لیے. اور نہ کسی مولوی سے کہا کہ اس مولوی صاحب ذرا رسی باندھیے ذرا داڑھی کھینچیے گا باہر نہیں نکل لی, کوئی ضرورت نہیں میرے دوست, چھوڑ دیجیے وہ بخود نکل آئے گی. اور چہرہ کیسا پیالہ معلوم ہوگا, کیسا نبی جیسا چہرہ معلوم ہوگا, صحابہ جیسا چہرہ معلوم ہوگا, اللہ والوں جیسا چہرہ معلوم ہوگا. تو ایک ہو گیا نا, دوسری شرط یہ اندما ہاری اس پر ندامت بھی ہو. یہ شرطیں کیا لکھی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر یہ شرطیں لکھی ہیں, یہ چار شرطیں. دوسری شرط کیا ہے, اس پر ندامت بھی ہو, ہائے میں نے اپنے پالے مالک کو اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, جس اللہ نے انسان بنایا آج گدا بناتے کیا حال ہوتا. میں کہتا ہوں نا گدا بناتے تو افغانی رات کے 12 بجے گدے گاڑی پر پانی کی ٹنکی رکھتا اور ڈنڈے مارتا وہ پانی بھرنے کے لے جاتا, تب آج تو آرام سے چین سکون سے رات کے 12 بجے سو رہے ہوتے. اگر گدے جوتے کھانے پڑتے نا پھر پتہ چلتا. لہٰذا اللہ کا شکر ہے انسان بنایا, اتنا بڑا احسان پھر اس مالک کی نافرمانی کرنا, پیدائش سے لے کر آج تک کتنی نعمتیں عطا فرمائی, کتنی چیزیں عطا فرمائی. لہٰذا اس لیے اس پر ندامت بھی ہو. بازے جو ہے توبہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ لڑکی کو چھیڑتے ہوئے پکڑے گئے تو پٹائی ہوئی, اس نے کہا بھائی معاف کر دو, لیکن دل میں ہوتا ہے کہ آئندہ ذرا ایسی ترکیب سے چھیڑیں گے کہ کوئی پکڑ نہ سکے. یہ تو پتہ چلا ندامت نہیں ہے, یہ بے غیرت اور بے شرم ہے, یہ اللہ کی خاطر اللہ کی نافرمانی کے خیالات دل کے اندر پکا رہا ہے. ابھی بھی اس کی توبہ کی توفیق اس کی نہیں ہے. لہٰذا دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ پر ندامت ہو. نمبر 3 ایازما عزمن جازما اللہ یعود الیہا ابدا, پکا ارادہ کرے کہ جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں. یعنی پکا ارادہ کرے کہ اب میں یہ کام گناہ کا کام نہیں کروں گا. رہی بات کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا, ارے میاں صوفی رہنے دو, بہت دفعہ تم نے یہ کام کیا ہے, بڑی توبہ کرتے ہو پھر یہی کام کرتے ہو. تب جو ہے کیا اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میں کمزور ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں, یہ شیطان مجھ کو وسوسہ ڈال رہا ہے کہ میں گناہ کروں گا, یہ اللہ آپ میرے ارادوں کو مضبوط فرما دیجیے, اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. تو یہ شیطان نے جو وسوسہ اس کو اللہ سے دور کرنے کے لیے ڈالا تھا, اسی وسوسے کو اس نے اللہ سے قربت کا ذریعہ بنا لیا. دیکھا آپ نے صاحب, تو اس کی توبہ ڈبل توبہ ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو گئی. 3 بات ہو گئی. اور نمبر 4 یہ, نمبر 4 میرے دوستو یہ کہ اگر کسی کا مال لیا ہے مال واپس کریں. یہ نہیں کہ موبائل ذرا دیکھا ادھر موبائل پڑا مل گیا, اب وہ موبائل جیب میں رکھ رہے, اس کے بعد وہ بےچارا پریشان ہے اور یہ مسجد میں آ کر دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ میاں یہ موبائل نوکیا کا نیا سیٹ ہے, بالکل لیٹسٹ ماڈل ہے, لیٹسٹ, یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, میں پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, لیکن یہ اللہ میاں میں اپنے پاس رکھتا ہوں. تو میرے دوستو ایسی توبہ قبول نہیں, کیونکہ یہ مال جب تک واپس نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں. بعدے لوگ عورتوں کو بہنوں کو میراث نہیں دیتے, یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی سمجھایا میرے دوستو, اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. میراث جو ہے وہ بہنوں کو بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے, اور سب کہتے کہ اس بار شادی کر دی کافی ہے. نہیں میرے دوستو یہ ان کا حق ہے, ان کے حق کو نہ مارے. ورنہ یاد رکھنا مال تو بہت ہوگا, ایئر کنڈیشن بنگلہ مکان سب کچھ ہوگا, ڈمپر نہیں ڈماپر ہوں گے, ٹریک مشینیں سب کچھ ہوگی, لیکن یہ ایک لمحہ چین اور سکون سے نہ رہ سکے. مال کی کثرت سے سکون نہیں ملتا, اس کو یاد رکھنا, مال کی کثرت سے سکون نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سکون اس لیے دیتے کہ اللہ میاں کو پیسہ دو, کہا اللہ میاں کو پیسہ دیا اب ہمیں سکون دیں گے اللہ میاں. پیسوں سے سکون نہیں ملتا, سکون اللہ کی فرمانبرداری سے ملتا. لہذا مال جمع کر کے, مال جمع کر اللہ کو ناراض کر کے مال نہ جمع کرے. اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے, اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے جائز ہے, میں مال جمع کرنے سے منع نہیں کر رہا, لیکن اللہ کو ناراض کر کے مال نہ جمع کرے. ورنہ یاد رکھنا, ایئر کنڈیشن تھال کو ٹھنڈا کرے گا, لیکن جو دل پر عذاب اللہ کا ہوگا وہ عذاب دور نہ ہو سکے گا, یہ بے چین اور پریشانی میں مبتلا رہے گا. لہذا مال لیے مال واپس کرے, اور اگر کسی کو گالی دیے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگے, ریبس کیے معافی مانگے. ہم ابھی کسی ہفتے کی بات ہے, میرے ایک دوست کا فون آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب میرے والد صاحب وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو اپنی گلی میں گاڑی موڑی انہوں نے, اور گلی مڑتے ہی گھر ہے ان کا. کہا تھا ایک دم ایک دوسری گاڑی والا ایک نوجوان تھا وہ آیا, وہ الٹی طرف سے مڑنے لگا تو اچانک انہوں نے بریک ماری, ایسا ہوا. کہتے اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا گالیاں دینے لگا, کہنے لگا کہ ابھی بڈھے شرم نہیں آتی اندھے, ایسے بولا. تو وہ بڑے میاں کو بھی غصہ آ گیا, گھر تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی, بیٹا آیا اس نے جو ہے اس کو جا کے دو تین چار گھوسے مارے. تو اب اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے. پھر انہوں نے فون آیا میرے پاس, کہا مجھے بہت بےچینی لگی ہے, کہا آیا یہ میں نے درست کیا کہ نہیں کیا, کہ ابا کی محبت میں جو پٹائی لگائی کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا سوال کیا, سوال اچھا ہے, کیونکہ عشق رسول میں ٹیکسیوں کے شیشے توڑنا, عشق رسول میں پیٹرول پمپوں کو آگ لگانا, یا عشق رسول میں عمارت کے شیشے توڑنا, یا عشق رسول میں جو ہے وہ منی بسوں کو آگ لگانا, ٹائر جلانا, یہ اچھا کام ہے کیا؟ یہ عشق رسول کہلائے گا؟ تو پتا چلا عشق کی کوئی حد ہے. لہٰذا ابا کی محبت میں, میں کہا ابا کی محبت میں یہ کام بھی اچھا نہیں. اب اس کا پھر میں نے کیا کہا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا تمہارے دل میں معافی مانگنا واجب ہے, کیونکہ تم نے اس نے تو تم کو گالی دی تھی, تو گالی کا بدلہ گالی ہے. اگر محبت ہی تھی تو اس کا طریقہ یہ کہ گالی کا بدلہ تو گالی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اس نے الو بولا تو یہ کہہ رہے الو کو پٹھا, تیرا تو بھی الو, تیرا باپ بھی الو, تیرا دادا بھی الو, یہ نہیں ہے. گالی میں بھی حد ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مارے ستائے تو اس کو معاف کر دو, یہ زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی مظلوم ہے, مظلوم آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کا وعدہ فرمایا, اور بدلہ لینے میں ضرور انتقام لینے کے اندر ضرور آگے بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ کہے الو تو کہے گا تو بھی الو, تیرا ابا بھی الو, وہ کہے گا تیرا بھی باپ الو, کہے گا تیرا دادا بھی الو, تیری ساری خاندان الو, سب کو وہ پہنچ جائے گا. تو ہوا نا, آگے بڑھا نا. تو اگر الو بولا تو الو بولے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. اور اگر مارا ہے تو جس ڈگری سے مارا ہے, مان لیجیے 10 ڈگری سے مارا ہے تو 10.5 ڈگری سے نہیں مار سکتا. جس مان لیجیے اتنی زور سے مارا, 10 ڈگری ایک مثال ہے, تو 10.5 ڈگری سے نہیں مار سکتا, بلکہ 10.25 سے بھی نہیں مار سکتا. اور کم مارنے میں تسلی نہ ہوگی کہ جب تک کہا اس نے اگر مارا ہے تو کہا جب تک ہم دانت نہ توڑے چھوڑیں گے نہیں. جیسے دو باکسر لڑائی کر رہے تھے تو ایک آدمی چلا رہا تھا مارو دانت توڑ دو, جبڑے پہ مار, جبڑے پہ مار, آگے والے دانت توڑ دے, اس کو کہہ رہا تھا دوسرے جبڑے پہ مار دانت توڑ دے. تو کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ لگتا ہے باکسنگ کے بڑے چیمپئن معلوم ہوتے, کہ آپ اس کو لڑنا سکھا رہے ہیں؟ کہا نہیں, اصل میں میری دانتوں کی برابر میں دکان ہے, جب دانت ٹوٹیں گے تو میرے ہی آئیں گے. تو مطلب تب انہوں نے اچھا آپ آگے سنیے کیا ہوا, جب میں نے ان سے کہا کہ آپ معافی مانگے ان سے, کیونکہ آپ پر معافی مانگنا واجب ہے, یا اس کو مورتا دیجیے وہ آپ کو پٹائی کرے, کیونکہ جو جتنا آپ نے مارا آپ اس کو بھی ماری. انس بڑا خوش, کہتے ہیں بڑا میرا تو گھسا لگا. اب اس کے بعد کہتے ہیں پھر اس نے مجھ کو فون کر کے بتایا کہ میں نے اس کو فون کیا, جب میں نے اس کو فون کیا تو وہ لڑکا خود کیا کہنے لگا, کہنے لگا صاحب مجھ سے بہت غلطی ہوئی. کہا میں اس وقت میرا دماغ آؤٹ ہو گیا تھا, بس مجھ سے اتنی غلطی ہوئی کہ میں نے اتنے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی تھی. کہا کہ پھر مجھ سے کہا کہ میں نے اس سے کہا معافی مانگتا ہوں. کہا ارے صاحب کیا آپ معافی مانگیں گے, بس میرے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا, بس میں نے بھی معاف کیا اور آپ بھی ہمیں معاف کر دیں. تو دیکھا نا, اس کو بھی شرمندگی تھی, اس کو بھی شرمندگی تھی کہ صاحب ہم سے انسان تھا غلطی ہو گئی. لہٰذا موقع دینا چاہیے, اس لیے میرے دوستوں اس لیے ہے کہ جب سڑکوں پر جائے اگر کوئی گاڑی کسی سے تھوڑی بہت لگ جاتی ہے تو درگزر کرے اس بات کو کہ بھائی اس کو یہ کہہ دے کہ تو بھائی مسلمان ہے میری گھر نقصان تو ہوا ہے لیکن میں اللہ کی تعریف خاطر سے تیرا نقصان چھوڑ رہا ہوں اس نقصان کو تو اس سے نہیں لے رہا لیکن تو بھی کسی مسلمان کے ساتھ ایسے ہی کرتا اگر تیر صاحب کے بھی ایسا ہو تو تو بھی اس کے ساتھ رعایت کرتا دادا آج اگر مسلمان اس طرح آپس میں کریں بتاؤ کیسا مزہ آ رہا ہے اب دونوں خوش ہو رہے ہیں ایک بھی کہیں گے چلو یار کوئی بات نہیں اتنا پیسہ ہم اپنی خاطر سے لگا لیں گے لیکن آخرت یہ مظلوم بن جائے گا تو آخرت میں اس کو جنت کا وعدہ ہے جنت میں مکان کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت میں مکان ملے گا سب کس بات پر صرف صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا بھائی اب نکاح والے عذاب بھی قریب آ جائیں چلو بھائی پیچھے کھس پڑ تم تو خواہش مند نہیں ہو نا چلو پیچھے جاؤ پانی پلاؤ یار آئیے جناب دلتا کہنا اور پیچھے جاؤ اور پیچھے تھوڑا جگہ وہ سب کرتے کہاں ہیں غلام دستگی صاحب کہاں ہیں کچھ پرچہ ورچہ لکھا ہاں واہ کوئی پرچہ ورچہ ہے بھائی لاؤ تو ادھر حجی وہ میں کہاں سے پڑھاؤں گا تو تم کچھ بتاؤ گے چلو جلدی سے اس کو لکھو ندیم بھائی اس پہ سب نام ولدیت کے ساتھ اور جو ہے دلہن کا نام اور ولدیت کے ساتھ اور جو دلہن کے گواہ کا ہے آپ کے والد صاحب کا ہے ادھر کبھی تشریف آئیے آپ تو تشریف پہلے تشریف آئیے آپ وکیل ہیں اور آپ کے گواہ کون ہیں وکیل کے وکیل آپ ہیں اور گواہ ایک تو